الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم.
بزرگان محترم و برادران عزیز اور میری عزت مآب ماؤں بہنوں، آج کے دن ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 بیان کی. یہ جو درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے، یہ پورا درس قرآن نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تمام آیات کا درس نہیں ہوگا، بلکہ صرف ان آیات پر بات کی جائے گی جس میں احکامات نازل ہوئے ہیں. لہذا یہ آیتیں زیادہ تر مدنی ہوں گی. تو مدنی اور مکی سورتوں کے اندر ہمیں دونوں حالات کو سامنے رکھنا ہوگا، یعنی صرف مکہ کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد ان آیات کو سمجھنا ممکن نہیں، بلکہ پوری سیرت طیبہ کو سامنے رکھنا ہوگا، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی آیات احکام کو سمجھنے کے لیے صرف عربی کا سمجھنا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے بہت سارے علوم کا جاننا ضروری ہے. قرآن کریم کی کے مزاج کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم کس طرح سے حکم دیتا ہے، اور کسی مسئلے کی بالکل ہندی کی چندی نہیں کی جاتی، بلکہ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس سے مسائل از خود سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. چنانچہ آج کی آیت ہی دیکھ لیجئے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی رات میں تمہارا اپنی عورتوں کے پاس جانا، اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اور اللہ تعالی کو یہ بات معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کیا کرتے تھے. فتاب علیکم، تو تم نے اللہ سے توبہ کی. وعفا عنکم، اور اللہ تعالی نے تمہیں معاف کر دیا. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرض کیا اس کو تلاش کر سکتے ہو. وَكُلُوا وَشْرَبُوا, اور تم کھاؤ پیو, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, یہاں تک کہ کالا دھاگا, سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو کر نظر آئے صبح صادق سے. ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, پھر تم اپنے روزے کو مکمل کرو رات تک. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور تم ان سے مباشرت نہیں کر سکتے جبکہ تم اعتکاف کی حالت مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا, اور یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں, ان کے قریب مت جانا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. ترجمے سے اس آیت میں مسائل سمجھ میں نہیں آتے. ایک تو وہی بات کہ اردو اور عربی کا فرق. اردو میں مباشرت کہتے ہیں وظیفہ زوجیت ادا کرنے کو, اور عربی میں مباشرت صرف وظیفہ زوجیت کو نہیں کہا جاتا بلکہ اس سے پہلے بوس و کنار کو مباشرت کہا جاتا ہے. لہذا یہاں اس آیت میں بتایا کہ رات کے وقت وظیفہ زوجیت ادا کرنا روزے کے اندر حلال کر دیا گیا ہے. پہلے روزے میں یہ حلال نہیں تھا, بلکہ مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک اس وقت تک کھانا پینا جائز ہوتا تھا جب تک سو نہ جائے, اور جیسے ہی سویا اگلا روزہ شروع ہو گیا. تو ایک تو اس آیت میں یہ رعایت دی گئی جو پہلے رعایت نہیں تھی, کہ روزہ جو ہے وہ سونے کے وقت سے شروع ہو جاتا تھا, اور ہماری طرح یہ سحری کا تصور نہیں تھا کہ ہم پہلے سو جائیں گے پھر رات کو 3-3:30 بجے اٹھیں گے, اور پھر آج جیسے پاکستان میں 4:30-4:31 پر انتہائی سحر ہے, فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو لہذا یہاں پر کہا گیا کہ تم اس حالت میں وظیفہ زوجیت ادا کر سکتے ہو. اور اس آیت کے اندر ایک مسئلہ اور بتایا. ایک تو یہ بتایا کہ روزے کی جو راتیں ہیں وہ راتیں حلال ہیں, ان راتوں میں کھا پی بھی سکتے ہیں اور وظیفہ زوجیت بھی ادا کیا جا سکتا ہے. ایک مسئلہ اس میں اس آیت میں یہ سمجھ میں یہ واضح طور پر بتا دیا. اور دوسرا مسئلہ یہ بتایا کہ مباشرت, اردو والا مباشرت جس کو وظیفہ زوجیت کی ادائیگی کہا جاتا ہے, یہ روزے کی رات میں حلال ہے. اگر دن میں روزہ ہے تو رات کو وظیفہ زوجیت ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں, اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا. اور ایک چیز ہے عربی کی مباشرت جس کو اردو میں بوس و کنار کہا جاتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بوس و کنار جائز ہے مگر فرینچ کس جائز نہیں ہے. اس میں ایک دوسرے کا لعاب جو ہے وہ ایک دوسرے کے منہ میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ صرف روزہ ٹوٹے گا تو رمضان کا روزہ اگر جان بوجھ کر توڑا گیا تو اس صورت کے اندر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا. قضا تو یہ ہے کہ ایک روزہ رکھے گا, اور کفارہ یہ لازم ہوگا کہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے, 60 روزے. اور دوسرا یہ مسئلہ اس آیت میں بتایا کہ صبح صادق تک روزے کی, رمضان میں صبح صادق تک کھانے پینے کی اور وظیفہ زوجیت کی ادائیگی کی اجازت ہے, اس کے بعد روزہ رات تک مکمل کیا جائے گا. اور رمضان میں روزے کی حالت میں اگرچہ بوس و کنار کی اجازت ہوتی ہے اور رمضان میں ہی اعتکاف کیا جاتا ہے, لیکن اعتکاف کی حالت میں بوس و کنار کی اجازت نہیں. اگر وہ کیا جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس میں اعتکاف کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. دوسری چیز اعتکاف کی یہ ہے کہ اعتکاف مردوں کے لیے مسجد میں کیا جاتا ہے, خواتین گھر میں کرتی ہیں. مسنون اعتکاف تو وہ ہے جو رمضان کی 21ویں شب سے شروع ہوتا ہے اور چاند رات تک چلتا ہے. 21ویں شب مسجد میں ہوگی, لہذا افطار جو ہے وہ چونکہ مغرب کے وقت ہی شروع ہوتا ہے لہذا افطار مسجد میں جا کر کریں, اور افطار سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد پہنچ جائے. اگر سورج غروب ہونے کے بعد پہنچے گا چاہے اعتکاف مسجد میں ہی کرے تو اس کا اعتکاف پورا نہیں ہوگا. یعنی اگر اعتکاف افطار میں تاخیر ہو گئی تو پھر اس کا اعتکاف مکمل نہیں ہوگا. اور اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے, اگر روزہ کسی وجہ سے قضا ہو گیا تو اعتکاف خود بخود ٹوٹ جائے گا. یہ مسئلہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا. اور آیت نمبر 188 میں آج کل کے لحاظ سے کمیشن ایجنٹ کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ, کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سرکاری عہدہ دیا ہے تو تم لوگوں سے یہ کہہ کر کہ میں تمہارے معاملات حکام اور عمراء کے سامنے ہم پیش کریں گے اور اس کے لیے کمیشن لیا جائے, تو اس کی شریعت نے ممانعت کر دی کہ تاکہ تم میں سے کوئی فریق دوسرے فریق کا مال گناہ کے طریقے سے نہ کھائے جبکہ تم اس کو جانتے ہو. اس کے اندر رشوت کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا. اگر کسی آدمی کی ملازمت ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بڑے عمراء کے سامنے امیر کے سامنے پیش کرتا ہے اور پھر امیر اس پر ایکشن لیتا ہے, تو اگر اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ امیر کے سامنے یہ چیزیں رکھے اور پھر وہ اس پر فیصلہ کرے تو اس کے لیے کمیشن لینا یہ رشوت کے دائرے میں آ جائے گا, کیونکہ آدمی اسی کام کے لیے کی اس کو ملازمت دی گئی ہے. لہذا یہاں پر رشوت لینے کو بھی حرام قرار دیا گیا. اور ایک چیز ہوتی ہے ہمارے یہاں کمیشن ایجنٹ, اگرچہ کام کرانے کے لیے تو نہیں کیا جائے گا لیکن اس کے لیے بھاگ دوڑ جانا آنا اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا جائے اگر اور اس کے لیے کوئی اجرت مقرر کر دی جائے تو کسی قدر اس کی گنجائش ہے. اب یہاں پر ذوالحجہ کے چاند کے بارے میں ذکر کیا گیا. یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج. یہاں پر زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حج کیا کرتے تھے, تو یہاں پر پوچھیں کہ لوگ چاند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا تھا اور لوگ حج کے لیے نکلتے تھے تو اس صورت میں وہ اپنے گھروں میں واپس آنا احرام باندھنے کے بعد حج کے ارادے سے نکلنے کے بعد گھروں میں آنا جائز نہیں تھا, تو انہوں نے طریقہ یہ نکالا تھا کہ گھروں میں دروازوں سے نہیں آتے تھے بلکہ گھر کے پچھلے حصے سے گھر میں کود کر آتے تھے. تو شریعت نے یہ بتا دیا کہ یہ بات فضول ہے. حج شروع ہوگا وقوف عرفہ سے بلکہ مینا جانے سے سات ذوالحجہ کو, لہذا اس سے پہلے اگر گھر آنا ہے تو گھر کے پیچھے سے کود کر دیوار سے آنا یہ کوئی ضروری نہیں. جب گھر آنا ہے تو وقت البیوت من ابوابھا, تو پھر اپنے دروازوں سے آؤ, اور دروازوں سے آنے کا حکم ہے. یہ تو تھا آیت نمبر 187, 188 اور 189 کا کچھ حصہ جس کے بارے میں ہم نے کل عرض کیا تھا کہ ہم اس کو تفصیل سے انشاءاللہ پرسوں بیان کریں گے. تو آج اس کی کچھ باتیں آ گئیں, اور رہ گئی کچھ مسائل جو ہے وہ طلاق ثلاثہ آیت نمبر 230 کے کچھ مسائل, 229 اور 230 کے کچھ مسائل رہ گئے تھے, تو آج ہم ان کو مکمل کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. میں اس آیت کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ مسئلہ پورے طور پر اور آیت بھی پورے طور پر سمجھ میں آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
یہاں پر بتایا کہ طلاقیں دو ہی ہیں، دو مرتبہ ہیں،
فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ،
تو اس کے بعد یا تو اس کو اچھے طریقے سے رکھے یا احسان کرتے ہوئے چھوڑ دے. یہاں تک طلاق کا مسئلہ ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں تیسری طلاق کا ذکر ہے. درمیان میں کچھ مسئلہ خلع کا بیان کیا گیا ہے. ہمارے جو درس نظامی کا نصاب ہے اس میں اگر دو جملوں کے درمیان کوئی تیسرا جملہ آ جائے جس کا براہ راست دونوں مسئلوں سے تعلق نہ ہو، مسئلے سے براہ راست تعلق نہ ہو لیکن اس مسئلے کے ذیل میں ہی کوئی مسئلہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے جملہ معترضہ. اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھی جاتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مضمون کی روح کے خلاف ہے، ایک موضوع پر بات ہو رہی ہے آپ نے زبردستی اس میں دوسرا موضوع داخل کر دیا. تو قرآن کریم کا جو انداز ہے وہ حکیمانہ انداز ہے اور اس کے اندر ہمدردی بھی ہے. جیسے مثال کے طور پر کھانے کی میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور والد جو ہے گھر کا سربراہ، وہ بچوں کو کچھ نصیحت کر رہے ہیں اور کھانا بھی چل رہا ہے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ کسی بچے نے بڑا لقمہ لے لیا اور اب اندیشہ ہے کہ یہ بڑا لقمہ کھانے سے وہ اس کے گلے میں اٹک جائے گا اور اسے تکلیف ہوگی، تو اب وہ موضوع کے اندر سے ڈھونڈ کر اگر موضوع نکال کر لے کر آئے گا تو اس وقت تک تو وہ لقمہ اٹک چکا ہوگا. جیسے ایک صاحب جو ہے بچوں کو قرآت سکھا رہے تھے تو وہ اردو کے جملے بھی جو ہے وہ پوری قرآت اور تجوید سے ادا کرنے کا حکم دیتے تھے. اب انہوں نے پگڑی باندھ رکھی تھی، ایسا ہوا کہ اس پگڑی میں آگ لگ گئی. اب شاگرد کو حکم تھا کہ ہر بات جو ہے وہ پورے قرآت اور لہن کے ساتھ ادا کرنی ہے، تب اس نے فوراً کہا کہ قاری صاحب آپ کی پگڑی میں آگ لگ گئی ہے. اتنی قرآت سے یہ جملہ ادا کیا جب تک قاری صاحب وہ بات سمجھے، اس وقت تک شملے کے علاوہ باقی پوری پگڑی جل چکی تھی. تو قرآن کریم کا انداز جو ہے وہ حکیمانہ ہے، جس چیز کی فوراً ضرورت پیش آئے گی اس وقت فوراً ذکر کر دیا. جیسے سورہ قیامہ میں جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی باقاعدہ لکھا ہوا تو دیا نہیں جاتا تھا بلکہ سنایا جاتا تھا، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور یاد کرنے کے بعد پھر کسی کو بلا کر اس کو لکھوا دیا جاتا تھا. تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی ان کی اتباع میں تلاوت کرتے تھے تاکہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے. تو قرآن کریم میں ذکر چل رہا تھا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، قیامت کے مضامین چل رہے ہیں، اچانک ذکر کیا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، کہ آپ قرآن کریم جب حضرت جبریل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں تو آپ نہ پڑھیے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، قرآن کریم کو جمع کرنا، اس کو محفوظ رکھنا یہ ہمارا کام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، جب آپ پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو آپ غور سے اس کو سنیے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا، پھر قرآن کریم کو بیان کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے، آگے پھر مضمون شروع ہو گیا. تو یہ وہی بات جو میں نے عرض کی کہ قرآن کریم کا جو انداز ہے وہ حکیمانہ انداز ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ جناب ایک مضمون چل رہا ہے تو وہ مضمون جب تک مکمل نہ ہو، نہیں، ضرورت کے لحاظ سے کوئی بھی بات اس میں آ جائے گی. تو اسی طرح طلاق ثلاثہ کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں خلع کا ذکر بھی آ گیا. تو اس سے خلع کے مسائل معلوم ہوئے. ایک مسئلہ تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ اگر زوجین باہمی رضامندی سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں، جب ان کو یہ خوف ہو کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، تو پھر عورت کچھ فدیہ دے کر
شوہر سے اپنی جان چھڑا لے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ بتا دیا کہ جو تم نے مہر دیا ہے اس سے زیادہ مال نہیں لے سکتے، اس سے زیادہ مال لینا مکروہ ہے. تو لہذا اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم اللہ کی حدود کو یہ قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو جو کچھ اس مرد نے دیا ہے وہ عورت فدیے میں دے دے، یعنی اس صورت کے اندر مہر معاف ہوگا. تو یہ بات اس صورت میں بتائی جب دونوں باہمی رضامندی سے اس کو طے کر لیں، یعنی خلع کے لیے میاں اور بیوی دونوں کی رضامندی ہونا ضروری ہے. اگر دونوں اگر شوہر کی رضامندی کے بغیر خلع دیا جائے گا تو وہ خلع نہیں ہوگا. لیکن اب آپ کہیں گے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر واقعتاً بیوی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اب وہ نہ اس کو چھوڑتا ہے نہ اس کو صحیح طریقے سے بساتا ہے، نہ نفقہ بھی نہیں دیتا، مار پیٹ بھی کرتا ہے. تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے تعنت، کہ اگر کیونکہ بیوی کا نان نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اگر شوہر اس کو ادا نہ کرے تو اس کو تعنت کہا جائے گا. اگر یہ چیز ثابت ہو جائے، بیوی عدالت میں ثابت کر دے کہ شوہر جو ہے وہ اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا، یا تو نان نفقہ ادا نہیں کر رہا یا حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں رہا، تو پھر عدالت فیصلہ کرے گی. اور اگر وہ باہمی رضامندی سے کسی اس بات پر متفق ہو جائیں کہ عورت اپنا مہر چھوڑ دے اور شوہر اس سے خلع کر لے، تو اس صورت میں خلع ہو جائے گا. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ اس بات کے بعد شوہر جو ہے وہ خلع ہی کرے، طلاق نہ دے. اگر طلاق دے گا تو شوہر پر مہر واجب ہو جائے گی. اور یہ مسئلہ ہمارے وکلاء نے اتنا گڑمٹ کر دیا کہ اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے خلع کی بات کی جائے تو وہ اس کو طلاق پہ ہی لے کر جاتے ہیں، اور تین سے کم میں تو بریک ہی نہیں لگاتے. تو لہذا خلع کا جو اصل فائدہ ہے کہ کسی بھی وقت تنبہ ہو تو واپسی کا دروازہ کھلا رہے، کہ میاں بیوی اگر کسی موقع پر یہ سمجھیں کہ ان کا ساتھ رہنا بہتر ہے اولاد کی بہتری کے لیے، تو وہ دوبارہ نکاح بھی کر سکیں. لیکن جو خلع ڈیڈ بناتے ہیں وہ چونکہ تین طلاق اس میں لکھ دیتے ہیں تو واپسی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہ چیزیں بھی دینی معاملات سے لا علمی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو اقوام دنیا پہ رولنگ کر رہی ہوتی ہیں، حکمرانی کر رہی ہوتی ہیں، ان کے اثرات آتے ہیں. عیسائی مذہب کے اندر چونکہ امور سلطنت اور اجتماعی امور سے متعلق زیادہ باتیں نہیں تھیں، اور اس لیے بھی نہیں تھی کہ وہ حکم ظاہر منسوخ ہونا تھا. انجیل میں، تورات میں، زبور میں چیلنج نہیں کیا گیا، قرآن میں چیلنج کیا گیا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات مکمل ہو گئیں. جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے پھر چیلنج کیا جاتا ہے. تو وہ تو ابھی تدریجی مراحل میں تھی، تکمیل کے مراحل میں چل رہی تھی. تو عیسائیت کے اندر چونکہ مذہبی طور پر ایسے قوانین نہیں کہ ان کو امور سلطنت میں لایا جائے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چرچ کا جو بڑا پادری ہوتا تھا وہ ایک طرح سے سربراہ مملکت ہوتا تھا. اگر بادشاہ کسی قسم کا یا پارلیمنٹ کسی قسم کا کوئی قانون بناتی تو پوپ اسے ایک جنبش قلم اسے منسوخ کر دیتا تھا کہ یہ عیسائیت کے اندر جائز نہیں. لہذا ان کے ہاں جب پہلے کسی شخص نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ زمین سورج زمین کے گرد گردش نہیں کر رہا بلکہ زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، جس فلسفے کو اب تسلیم کر لیا گیا، تو جس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا چونکہ ان کے عیسائیوں کی مذہبی تعلیمات کے خلاف تھا، لہذا پوپ نے جو ہے وہ اس کی سخت گرفت کی اور بالآخر اسے پھانسی دے دی گئی. جو طریقہ علاج کے اندر جس آدمی نے سرجری ایجاد کی تھی اسے زندہ جلا دیا گیا تھا، کیونکہ یہ مذہبی تعلیمات کے خلاف تھی. تو جب عیسائیوں نے یہ دیکھا کہ دینی معاملات کی وجہ سے امور سلطنت اور اجتماعی امور متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں اجتماعی امور اور اجتماعی چیزوں کی تعلیمات تھی ہی نہیں، تو لہذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دین کو مذہب سے الگ کر دیا، مذہب کو اجتماعی زندگی سے الگ کر دیا جائے، مذہبی معاملات الگ رہیں اور اجتماعی امور الگ رہیں. تو انہوں نے اپنی اجتماعی زندگی سے، اپنے کاروبار سے، اپنے امور مملکت سے، اپنے طرز معاشرت سے دین کو بالکل خارج کر دیا. اب ہمارے ہاں کا جو دانشور طبقہ ہے وہ بھی اسی طرف آتا ہے کہ بھئی دین جو ہے وہ سیاست، دین کے اندر کوئی سیاست نہیں، ہمارا جو دین ہے اس میں تمام چیزیں اللہ تعالی نے جمع کی ہیں، اس کے اندر اجتماعی امور بھی ہیں، اس کے اندر انفرادی امور بھی ہیں، اجتماعیت کا بھی خیال رکھا گیا ہے اور معاشرے کی اکائی کا بھی خیال رکھا گیا ہے، لیکن جہاں پر اجتماعیت اکائی سے متاثر ہو وہاں اکائی کو نہیں دیکھا جاتا، ایک آدمی کو نہیں دیکھا جاتا، پھر وہاں اجتماع کو دیکھا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے مذہب میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ مذہب کو تو پورے طور پر سمجھا نہیں، کل بھی بات آئی تھی کہ مذہب کو تو ایک رسم کے طور پر لے لیا کہ نکاح کے اندر بھی، نکاح تو کر رہے ہیں، شادی تو کر رہے ہیں، اس کے لیے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، برسوں سے تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ تمام اپنے ارمان پورے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس نکاح کے بندھن میں بندھنے کی وجہ سے میاں بیوی پر کیا حقوق عائد ہو رہے ہیں، کیا فرائض عائد ہو رہے ہیں، اس سے بے بہرا رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ ہماری لا علمی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، ورنہ دین کے اندر کوئی نقص نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 233 جس کے اندر طلاق کے بعد رضاعت کا ذکر تھا، اس میں بھی کچھ مسائل رہ گئے تھے، اس آیت کے اندر یہ بتایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ آیت نمبر 232 ہے یہ، اس کے اندر حکم دیا گیا کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں گی، وہ لوگ جو مدت رضاعت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور ماں کا نان نفقہ وہ باپ کی ذمہ داری ہوگی۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، میں نے جو شروع میں عرض کیا کہ قرآن کریم الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے جو سب چیزوں میں آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ہو، اس کا باپ بھی ہو اور اس کی ماں بھی ہو، ماں بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہو لیکن وہ دونوں میاں بیوی نہ ہو، یہ ممکن ہے کہ طلاق ہو گئی اور عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچہ ابھی مدت رضاعت میں ہے، تو اس صورت کے اندر اس باپ پر شوہر کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا مولود لہو، والد، رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ تو اگر ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو اس کا نان نفقہ چونکہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اگر وہ اس کی بیوی ہے تو وہ نان نفقہ ادا کرے گا، اس کو رضاعت کی اجرت نہیں دے گا، اور اس نان نفقے کے، اس رضاعت کے اندر نہ باپ ماں کو تنگ کرے گا اولاد کے معاملے میں اور نہ ہی ماں باپ کو تنگ کرے گی۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ تعالی کسی کو بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر احکامات نہیں دیتے، لہذا والدہ کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور والد کو بھی بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے۔ اگر وہ عورت زوجیت سے نکل گئی ہے تو پھر رضاعت کی ذمہ داری، رضاعت کے اندر نان نفقہ، وہ اس عورت کا جو خرچہ ہے وہ شوہر پر ڈالا جائے گا، کیونکہ وہ اگر دودھ پلا رہی ہوگی تو کوئی کام تھوڑی کر سکے گی۔ دیکھیں پہلے لوگ ماں کے دودھ کو یہ کہتے تھے کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے، اب تو آرٹیفیشل دودھ بن گیا، اب تو بچوں کو جو ہے وہ ڈبے کا دودھ پلایا جا سکتا ہے، ماں کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک عرصے کے بعد، ایک سائنسی تحقیق کے بعد، آج یورپ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ ماں کے دودھ کی موجودگی میں کوئی دوسری غذا بچے کے لیے مفید نہیں ہوتی، ماں کے دودھ سے زیادہ مفید نہیں ہے. لہذا اب انہوں نے قانون بنا دیا کہ اگر کوئی عورت نوکری کرتی ہے، اس نوکری کے دوران اس کو بچے کو دودھ پلانا ہے، تو اس کا جو آجر ہے جس کے ہاں وہ ملازمت کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ٹائم بھی دے اس کو، اور اسپیس بھی دے، جگہ بھی دے. چنانچہ وہاں کے دفاتر میں ایسی جگہ بنی بھی ہوتی ہیں جہاں بچوں والی جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں. تو اس دودھ پلانے کے وقت میں چونکہ وہ کام نہیں کر رہی ہوگی تو اس کی اجرت میں کٹوتی نہیں ہوگی. یہ وہاں پر قانون بنا دیا. لیکن دیکھیے، شریعت نے آج سے 1400 سال پہلے اس قانون کا اعلان کر دیا کہ اگر عورت جو ہے وہ شوہر بچے کا باپ جو ہے اس کا شوہر نہیں رہا، تو پھر عورت کی نان نفقہ اس شوہر کی ذمہ داری ہوگی، وہ اس کا خرچہ برداشت کرے گا، اور جو معروف اجرت ہے اس سے زیادہ بھی نہیں لے گا کیونکہ اس میں باپ پر ظلم ہے، اور بالکل کچھ نہ دے اس میں ماں پر ظلم ہے. وعلی الوارث مثل ذلک. یہاں پر یتیم کی رضاعت کا مسئلہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی بچہ ہے اور اس کو دودھ پلانا ہے لیکن اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو پھر اس کا جو وارث ہے اس پر یہ ساری چیزیں لاگو ہوں گی جو باپ پر لاگو ہو رہی تھی. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سے پہلے ہی والد کا سایہ جو ہے وہ سر سے اٹھ چکا تھا، والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت بھی کی ذمہ داری وہ آپ کے دادا نے ادا کی، اور وہ چیزیں ادا کی گئیں. وعلی الوارث مثل ذلک. اور اگر مولود لہو والد اور والدہ دونوں اس بات پر متفق ہوں کہ یہ دودھ چھوڑا دیا جائے، اور دودھ چھڑانے سے بچے کو کوئی نقصان بھی نہ ہو، بچہ دوسری غذائیں لینے لگ گیا ہو، تو پھر باہمی رضامندی سے یہ چھڑایا بھی جا سکتا ہے. اور اگر تم یہ چاہو کہ بچوں کو پورا دودھ پلاؤ، تو پھر اس صورت کے اندر تم ان عورتوں کو وہی معروف اجرت دو جو معروف اجرت ہے. تو اس میں بتا دیا کہ رضاعت کے اندر بالکل اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا، نہ عورت کے اوپر ظلم ہوگا اس میں کہ وہ بلا اجرت اور بغیر کچھ لیے دودھ پلا رہی ہو، بلکہ نان نفقہ جو ہے وہ اگر ماں ہے تو نان نفقہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر ماں نہیں کوئی دوسری عورت ہے تو پھر اس کو اجرت دی جائے گی، اور اگر ماں ہوگی تو اس کا نان نفقہ جو ہے وہ والد کی ذمہ داری ہوگی بچے کے. یہ احکامات مدت رضاعت کے یہ قرآن کریم میں بیان کیے گئے. یہیں پر ایک واقعہ بھی یاد آیا، ہم جب درس قرآن کا طریقہ کار سیکھنے کے لیے اور درس قرآن کے لیے اپنے استاذ حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب رحمہ اللہ، جن کو 13 مئی کو قرآن پاک کے درس دینے کی پاداش میں کچھ ظالموں نے شہید کر دیا، ابھی 13 مئی 2012 کو وہ بہادر آباد سے درس قرآن دے کر اٹھے تھے، اور درس قرآن دینے کے ٹھیک 15 منٹ کے بعد حضرت کو شہید کر دیا گیا. تو انہوں نے قرآن کریم کے دروس کو، اپنی زندگی کو قرآن کریم کے لیے وقف کر دیا تھا. تو جب ہم ان کے خدمت میں جاتے تھے، انہوں نے ایک کورس کرایا تھا 6 ہفتوں کا کہ کس طرح سے درس قرآن دیا جائے گا. اس میں انہوں نے ایک واقعہ درس قرآن سے متعلق ذکر کیا تھا کہ آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ ترقی کا راز کیا ہے، دنیا کیا ترقی کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے، تو لوگ توجہ دیتے ہیں لباس اور پوشاک کی طرف کہ اس میں ترقی ہے، کچھ لوگ توجہ دیتے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف، سائنسی تعلیمات کی طرف کہ اس میں ترقی ہے، کچھ انجینئرنگ کی طرف، کچھ صنعت و حرفت کی طرف. لیکن یہ مسئلہ ایک مکالمے میں واضح ہو گیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ 10 مبشرہ میں سے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکیم ہذہ الامہ کا، امین ہذہ الامہ کا لقب دیا تھا کہ یہ اس امت کے امین ہیں. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لوگ آتے ہیں اور بڑی بڑی سلطنت کے لوگ آتے ہیں اور آپ کا لباس ایسا ہوتا ہے تو آپ لباس ذرا اچھا پہنا کریں، اور کچھ نوکر بھی رکھ لیں، آپ کا کچن چلانے والا بھی ہو. آج کل کے تو عمرا اور سلاطین ان کے کچن کے اخراجات ان کی اصل تنخواہوں سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ طریقہ کار مسلمانوں میں نہیں تھا، اور آج کفار نے اس طریقے کو لے لیا کہ اپنی ضروریات زندگی کے اندر انہیں کوئی رعایت نہیں دی جاتی. ایک اسرائیل کی ایک وزیر اعظم تھی جس کا نام مائرہ تھا، وہ ایک دو کمرے کے فلیٹ میں رہتی تھی. اسے جب کسی ملک کا ایک وزیر آیا کچھ مذاکرات کے لیے تو وہ اسے اپنے گھر کے لاؤنج میں لے کر بیٹھی اور اس کے لیے چائے اس نے خود بنائی. گفتگو کے دوران اس نے چائے کا پانی رکھا، اسی گفتگو کے دوران اس نے چائے نکالی اور ایک کپ خود لیا، ایک کپ اپنے میزبان کو دیا. آج بھی لوگ یہی کرتے ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں وہ شام کے گورنر تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرت سے نوازا تھا اور انہیں خاص مسلمانوں کی ہمدردی اور ان کے لیے خاص ذوق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. ایسے ہی تو نبی کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرما دیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ اگر عمر کسی راستے سے جاتے ہیں تو شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنایا، اور شام اس زمانے کے اندر بڑا متمدن ملک تھا، بڑا پیسے والی جگہ تھی، تو جاتے تھے دیکھنے کے لیے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اموال سلطنت جو ہیں وہ عمرا اور حکام کے لیے بالکل جائز ہوتے ہیں، ایسا نہیں سمجھتے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا میں اپنے بھائی کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ میرا گھر دیکھ کر کیا کریں گے سوائے آنکھیں نچوڑنے کے، اور کیا کریں گے؟ جب گھر کے دکھانے کے لیے لے گئے تو اب شہر سے باہر جا رہے ہیں، باہر کی طرف، کہیں گے بھائی کہاں ہے تمہارا گھر؟ کہ تھوڑا سا آگے، پیدل لے کر چلے گئے تو وہاں ایک جھوپڑی تھی کھاس پھوس کی. آپ اس گھر کے اندر گئے، ادھر ادھر دیکھا تو کہنے لگے ابو عبیدہ تمہارے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے؟ کہیں گے یہ زمین ہے، میں اس پہ سو جاتا ہوں. کہیں گے کوئی برتن، کوئی کھانا؟ تو نکال کر لائے ایک جگہ سے، ایک ان کے پاس ایک بڑا پیالہ تھا اور اس میں کچھ روٹیاں ڈوبی ہوئی تھیں. کہنے لگے میں امور سلطنت میں اتنا مصروف ہوتا ہوں کہ ہر وقت کھانا پکا نہیں سکتا، ایک خاتون ہے وہ مجھے پورے ہفتے کی روٹیاں پکا دیتی ہیں، وہ میں اس پیالے میں ڈال دیتا ہوں، اس میں بھگو کے یہ کھا لیتا ہوں اور اوپر سے پانی پی لیتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد دنیا نے بدل دیا، مگر ابو عبیدہ تم نہیں بدلے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تھے شہادت کے وقت تو فرمایا تھا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کر دیتا. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس کے لیے کہا، اور ہمت نہیں ہوئی، دوسرے حضرات نے بھی کہا تھا. تو یہ لوگ گئے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کہ یہ لوگ درخواست کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور وہ تاریخی جملہ یہ تھا کنا ازل قوم، کہ ہم دنیا کی ذلیل ترین قوم تھے عرب، کوئی ہم پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہمیں عزت عطا فرمائی. آج جو مسلمانوں کی پستی ہے وہ وہی بات جو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی بات میں نے گزشتہ کل عرض کی تھی، اسی بات کا اعادہ ضروری ہے کہ ہماری جو پستی کا سبب ہے وہ قرآن سے دوری ہے. قرآن سے جب تک رشتہ ہمارا پوری طرح سے جڑے گا نہیں، اس وقت تک اسلام کا پہلا دور واپس نہیں آئے گا، عزت نہیں ملے گی. لہذا اس قرآن کے دروس کو پوری توجہ سے سننے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کے لیے بھی، اور کہیں پر کسی بھی جگہ کسی بھی قسم کا کوئی سوال آئے تو اس کو ذہن میں رکھ کر نہ بیٹھ جائیے، بلکہ اس سوال کو ضرور ہم سے شیئر کیجیے. کسی جگہ کوئی بات بیان کرنے سے رہ گئی ہو تو اسے بھی ضرور پوچھیے. اس سے یہ قرآن کریم کا جو درس ہے یہ نکھرتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے وہ فوائد و ثمرات اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عطا فرمائیں گے جو اس کے حقیقی ثمرات ہیں. لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہمیں دو باتوں کا اہتمام کرنا ہوگا. ایک تو یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کبھی نہ چھوٹے، اور صحیح، اور جو قرآن کریم کی تلاوت کرنا نہیں جانتے وہ آج سے عزم کر لیں کہ آج سے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھنا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک موقع پر اپنے استاذ حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب دامت برکاتہم سے ایک حدیث سنی تھی ختم قرآن کے موقع پر، کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم سیکھنا شروع کر دے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا کہ وہ قرآن کریم سیکھ نہیں پائے گا اور زندگی ختم ہو جائے گی. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا نا، لیکن وہ لگا رہے روزانہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اس کام کو کریں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ خیر العمل ما دیم علی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے. احب، اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، کہ اللہ کو سب سے محبوب وہ کام ہے، وہ عمل ہے جو پابندی سے کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. تو تھوڑا سا قرآن کریم سیکھیں مگر روزانہ سیکھیں، پہلے اس کو صحیح پڑھنا سیکھیں اور اپنے اولاد کو بھی صحیح پڑھنا سکھلائیں. یہ کام ضروری ہے. آج ہم دنیاوی چیزیں سکھانے کے لیے تو پوری محنت کرتے ہیں. ہمارے ایک استاد حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ نہیں کیا. رزق کا تو وعدہ ہے کہ کہیں بھی ہوگے رزق تو تمہیں ڈھونڈے گا، اور اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک رزق مکمل نہیں ہوگا. جس طرح انسان کو موت تلاش کرتی ہے اور وہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، جیسے گزشتہ دنوں حکیم جالینوس کا قصہ بھی آیا تھا، اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ تم کتنے ہی بڑے محلوں میں چلے جاؤ، کتنی محفوظ جگہ چلے جاؤ، موت تو تمہیں آ لے گی، موت سے نہیں بچ سکتے، اور نہ ہی دنیا میں آج تک کوئی بچا ہے موت سے. تو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک رزق باقی ہوگا. رزق تو کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها وکل فی کتاب مبین. بارہواں سپارہ تو شروع یہی سے ہو رہا ہے کہ زمین پر چلنے والی کسی کوئی بھی ہستی ایسی نہیں جس کے رزق کا اللہ نے وعدہ نہ کیا. تو رزق کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے جس کے لیے ہم تگ و دو بھی کرتے ہیں، ساری توانائیاں بھی اس پر خرچ ہوتی ہیں، لیکن جنت کا وعدہ نہیں ہے. قرآن کریم سے استفادے کا وعدہ نہیں کیا گیا بلکہ اس کے لیے تو حکم دیا گیا، اور عزت اسی ایمان میں ہے جو قرآن کریم سے جڑا ہوا ہو. ورنہ ایمان، میں یہ نہیں کہتا لیکن بعض جگہ کہا گیا کہ ایمان اس کو کہتے ہیں جو دل سے لایا جائے، اور احکام شریعت کے احکام تو ظاہری حالت پر مرتب ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی زبان سے اسلام لے آئے اور اس کے دل میں ایمان نہ ہو تو اس پر بظاہر تو ہم اس پر اسلام کے احکام جاری کریں گے، اس کو مسلمان کہیں گے. چنانچہ منافقین نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا قالت الاعراب آمنا، سورہ حجرات میں ہے کہ ہم ایمان لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیے کہ ولیکن قولو اسلمنا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے. تو ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب قرآن سے ہمارا رشتہ جڑے گا، اور جب قرآن سے ہمارا رشتہ جڑے گا تو مسلمانوں کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اجتماعی طور پر. ہم اس عمل کے اندر، اس گناہ کے اندر اجتماعی طور پر شامل ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بچہ قرآن کریم سیکھنے لگتا تھا بسم اللہ ہوتی تھی، اور اس بسم اللہ کے اندر کوئی بزرگ اس کو قرآن کریم کی آیات سے اس کی ابتدا کرتے تھے، اور پھر جب قرآن کریم مکمل ہو جاتا تھا پھر آمین بھی ہوتی تھی. اب یہ رسمیں تھیں اور اس کے اندر اس سے قرآن کریم زندہ ہوتا تھا. لیکن اب وہ رسم تو ٹھیک ہے، رسم نہیں ہوتی، لیکن قرآن کریم تو سیکھا جائے. اور رمضان میں بہترین موقع ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کام کو شروع کر دیجئے. جب آپ یہ کام شروع کر دیں گے اور روزانہ کریں گے تو وہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا تھا اپنے استاد سے جو میں نے سنی کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ انسان قرآن کریم سیکھ نہیں سکے گا, مسلمان زندگی اس کی ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ قبر میں ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جو اس کو قرآن کریم سکھلاتا رہے گا, اور قیامت کے دن اس کو حافظ بنا کر اس کا حشر فرمائیں گے. تو بتائیے اگر یہ حدیث سننے کے بعد اگر ہم میں سے کوئی بھی قیامت کے دن بغیر حافظ کے حفظ کا منصب لیے بغیر اگر پہنچ جائے تو پھر یہ ہمارا ہی نقصان ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی قدر کرنے کی اور ان باتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اتنی ہی گفتگو کرتے ہیں, کل انشاءاللہ تفصیل سے اگلی آیات پر بات شروع کریں گے. کل عدت کے احکام, عدت وفات کے احکام آئیں گے اور عدت کے دوران کن کن احکامات کی پابندی کرنی ہے, کن چیزوں سے بچنا ہے, اور جب عدت ہوگی تو مہر کس طرح ادا کی جائے گی, اور وہ عورت جو اپنے شوہر سے ملاقات سے پہلے ہی جس کا نکاح ختم ہو گیا ہو اس کی عدت کیا ہوگی, اس کو مہر کیا ملے گا, اور وہ عورت جس کا مہر بیان نہ کیا گیا ہو اس کے مہر کا کیا ٹریٹمنٹ ہوگا. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل کے بیان میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنے, اس پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.